الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی محبت احترام اور عزت اکرام کے لائق بزرگ اور دوستو، گزشتہ جمعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک پہلو، اس پہ کچھ روشنی ڈالی گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی جو تعارف فرمایا تو یہی کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے. سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، آگے ہے اس سے. قرآن مجید میں اس دنیا کو بنانے کا، کائنات کو پیدا کرنے کا جو بنیادی مقصد، بنیادی وجہ بتائی ہے، وہ بھی رحمت ہے. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، کہ رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا. اور قرآن مجید جو نازل کیا گیا اس کی بھی وجہ اور منشا رحمت ہی کو بتایا گیا. فرمایا الرحمن علم القرآن، وہ بہت رحمت والی ذات ہے جس نے قرآن مجید سکھایا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا گیا تو آپ کو بھی اللہ کی رحمت ہی کہا گیا. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے تو آپ کو بس رحمت بنا کے بھیجا ہے اور سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. گزشتہ عرض کیا گیا کہ رحمت کا لفظ رحم سے نکلا ہے، اور رحم بچے دانی کو کہتے ہیں جو جنین سے چمٹی ہوئی ہوتی ہے. اس سے عربی زبان میں کئی الفاظ بنے اور استعمال ہوئے جن کے اندر چمٹنے کا معنی ہے، محبت کا، پیار کا، کسی کی طرف مائل ہونے کا، کسی کو سینے سے لگانے کا، کسی کو قریب کرنے کا، کسی پر مہربان ہونے کا مفہوم ادا کرنے والے بہت سارے لفظ بنے. تو حضور کو فرمایا گیا کہ سارے عالموں کے لیے آپ رحمت ہیں، رحمت للعالمین. تو گزشتہ محفل میں عرض کیا گیا کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دنیا کے ہر طبقے کو رحمت کا حصہ ملا. جس کو بھی آپ نے دیکھا، عزت افزائی کے ساتھ دیکھا، اس کے فوائد سمجھے اور سمجھائے، اور دنیا والوں کو سکھایا کہ کس طرح ہر مخلوق کی قدر کرنی چاہیے، اس کا حق پہچاننا چاہیے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے. چنانچہ یہ بات مذاکرے میں آئی کہ دنیا کا جو سب سے پہلا رشتہ ہے، ماں باپ، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی عظمت عطا فرمائی. آپ نے فرمایا کہ والدین جو ہے گویا وہ کعبے کے برابر ہیں، اس لیے کوئی والدین کو محبت سے دیکھے تو اس کے لیے مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے. والدہ کے بارے میں فرمایا کہ ماؤں کی اتنی اہمیت ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، پر ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ قدموں کے نیچے جنت ہے. جبکہ حضور جس زمانے میں تشریف لائے ماؤں کی کوئی اہمیت نہیں تھی. ایسے ہی باپ کے بارے میں فرمایا کہ الابو اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کے دروازوں میں کا درمیانی دروازہ ہے، مین گیٹ ہے. تو جو سب سے بڑا دروازہ ہوتا ہے، مین گیٹ ہوتا ہے، اس کے اندر داخلے کی جگہ بہت ہوتی ہے، اس میں سے اندر جانا آسان ہوتا ہے، اور پھر مین گیٹ سے داخل ہونا یہ عزت کی چیز ہے، اصل داخلہ وہی ہے. تو فرمایا کہ جنت میں جانا ہو تو والد صاحب ہیں سب دروازہ، ان کو خوش کرنا ہے، ان کو راضی رکھنا ہے. ایک حدیث میں فرمایا رضا رب بھی فی رضا الوالدی، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے. تو والدین کا بہت بڑا درجہ اسلام میں بیان کیا گیا کہ ہر حال میں ان کی اطاعت کرنا ہے، ان سے محبت کرنا ہے، ان کی عزت اور عظمت کا خیال رکھنا ہے. اس سلسلے میں ضروری نقطہ یہ یاد دلایا گیا گزشتہ محفل میں کہ والدین کی خدمت جو ثواب ہے اس میں بڑھاپے کی خدمت کی زیادہ اہمیت ہے، جب وہ زیادہ بوڑھے ہو جائیں، اس لیے کہ اس وقت ان کی عقل جو ہے وہ تھوڑی کمزور پڑ جاتی ہے، طبیعت میں ضد آ جاتی ہے اور بچپنی جیسی کیفیات بھی ہو سکتی ہیں، اور عام طور پہ بیماریاں بھی ساتھ لگ جاتی ہیں، تو خدمت کا کام بہت بڑھ جاتا ہے، ان کا غصہ بھی چڑچڑا پن بھی بڑھ جاتا ہے. تو ایسے حال میں خدمت کرنا یہ اصل ہے. جب ماں باپ ہٹے کٹے ہوں، ابھی گھر کے کام میں حصہ لے رہے ہوں یا ابھی ان کے ذریعے سے آمدنی ہو رہی ہے، تو اس وقت ان کی خدمت کرنے کی طرف تو ہر آدمی مائل ہو ہی جاتا ہے، اس لیے کہ فائدہ لگا ہوا ہے. لیکن وہ جب گھر میں بالکل بے اثر ہو جائیں، بے فائدہ ہو جائیں، عملاً بوجھ بن جائیں، ایک بے چینی کا ذریعہ بن جائیں، مسلسل ان سے تکلیف پہنچتی رہے، تب بھی ان کی خدمت کرنا ہے. اور اس میں ایک بڑی پیاری تعبیر قرآن میں سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے ان کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ ہم کتنی خدمت کر سکتے ہیں، بڑھاپے کے آزار ایسے ہیں، تکلیف ہے، اے اللہ آپ ان کے اوپر رحم فرمائیے، ماں باپ راحت سے رہیں، آرام سے رہیں، اس کے لیے دعا بھی کرے آدمی. تو تعبیر یہ بتائی کما ربیانی صغیرا، جس طرح میں جب چھوٹا تھا تو انہوں نے جیسے مجھے پالا. چھوٹا بچہ مسلسل تکلیف دیتا رہتا ہے، چھوٹے بچوں کو دوسروں کا کچھ ماں باپ کا خیال نہیں ہوتا، اپنی ضد پڑی ہوئی ہے، اپنی ضرورت پڑی ہوئی ہے. تو میں تکلیف دینے والا تھا اور میں بالکل بے بس تھا، میں اپنی گندگی وغیرہ کرتا رہتا تھا، غلازت کرتا تھا، لیکن یہ ماں باپ مجھ سے چڑچڑے نہیں ہوئے، بلکہ مسلسل تکلیف پہنچانے کے باوجود بھی میرے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے تھے، مہربانی کا معاملہ کرتے تھے. تو جیسے میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں پالا، اے اللہ آپ بڑھاپے میں بھی ان پر رحم فرمائی. تو اس میں اشارہ یہ دیا گیا کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے آدمی اس بات کو یاد رکھے، ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جبکہ میری وجہ سے ان کو بہت تکلیف پہنچتی تھی، ان کی راتوں کی نیندیں غائب ہوتی تھی، اور جب میں بیمار ہوتا تھا تو کس طرح ماں رات دن میرے پیچھے لگ جاتی تھی، میری ذات سے کوئی نفع نہیں تھا اور مسلسل تکلیف پہنچتی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اس زمانے میں مسلسل پیار دیا، کبھی گنایا نہیں کہ بھائی صبح سے اتنی مرتبہ تمہاری خدمت کی، کوئی ماں نہیں گناتی. وہ بچے کام لگاتے ہی رہتے ہیں، کام لگاتے ہی رہتے ہیں، ماں کرتی رہتی، ایک دن میں، دو دن میں، سال دو سال میں تھکتی نہیں ماں، خدمت کرتی رہتی، بچہ جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا. اور اس کی ڈیوٹی کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی کہ بھائی صبح 8 بجے سے عصر تک ہم نے تمہاری خدمت کر لی، چلو اب چھٹی. نہیں، جاڑے کی راتیں ہیں، رات کا وقت ہے، رات بھر بچہ رو رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، رات بھر ماں ڈیوٹی کرتی ہے، کبھی یہ نہیں بولتی کہ بھائی یہ وقت ہے نہ بے وقت ہے، جب چاہے کام لگاتا رہتا ہے، میرا تو وقت ہو گیا اب میں سو جاؤں. تو ایک وقت ویسا تھا کہ جب بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی چھٹی کے انہوں نے ہماری خدمت کی. عجیب بات ہے کہ کئی جگہوں پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ماں ہے، باپ ہے، انہوں نے 4 بچوں کو، 5 بچوں کو، کئی بچوں کو ایک ساتھ پالا، اپنی چھوٹی سی آمدنیوں میں بوجھ محسوس نہیں کیا. لیکن اب بڑے ہونے کے بعد والدہ ایک ہے اور لڑکے 5-6 ہیں، 3-4 ہیں، وہ ایک بوڑھی والدہ کو سنبھالنے میں پریشان ہوتے رہتے ہیں، کئی بار تم رکھو کہ میں رکھوں گا، یہ رکھے گا کہ وہ رکھے گا، چاروں چاروں مل کے ایک والدہ کو نہیں سنبھال سکتے. جبکہ اس اکیلی نے سب کو ایک ساتھ سنبھالا اور محبت سے سنبھالا، بوجھ نہیں سنبھالا. تو ایک تعبیر قرآن نے استعمال کی، بچپن اپنا یاد کرو. کیا تمہارے والدین تم سے بحث کرتے تھے بچپن میں تمہاری نالائقیوں پر یا تمہاری معصومیت پر، تمہاری الٹی سیدھی حرکتوں پر؟ اب تم بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بھی تم بحث مت کرو، یہ صحیح وہ غلط کی، ان کی خدمت کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور پھر یہ بھی نقطہ عرض کیا گیا کہ اس زمانے کے بارے میں جس میں حدیث میں ہے کہ اونچی اونچی عمارتیں بنیں گی، پہلے زمانے میں عمارتیں پھیلاؤ میں بنتی تھیں، زیادہ بڑا مالدار ہے، بادشاہ ہے، جاگیردار ہے، تو اس کا گھر وہ کئی ایکڑوں میں ہوتا تھا، چوڑائی میں مکان پہلے ہوتے تھے. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ٹاورز بنیں گے، یتطاولون فی البنیاد، لمبائی میں عمارتیں جائیں گی. تو یہی زمانہ، تو اسی زمانے کے بارے میں فرمایا کہ اولاد نافرمانی کرے گی والدین کی. تو اس زمانے کا خاص فتنہ ہے والدین کی بے احترامی، بیوی کو اہمیت دینا، ماں کو اہمیت نہ دینا. حضور نے فرمایا بیوی کی بات سنیں گے، والدہ کو اہمیت نہیں دیں گے، دوستوں کی باتیں سنیں گے نوجوان، اور والد کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے. فرمایا تو یہ چیزیں خاص طور پہ حضور نے جو بھی فتنے کے دور کی علامتیں بتائی ہیں وہ اس لیے بتائی ہیں کہ چوکنا ہونے والے چوکنا رہیں، خاص طور پہ ان معاملات میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں. تو ایسے ہی خاندانی زندگی میں حضور جس طرح رحمت بن کے ثابت ہوئے، ایسی تعلیمات دیں، ایسا رویہ امت کو سکھایا کہ زندگی پھر رحمت ہو جائے. چنانچہ عرض کیا گیا کہ لڑکیوں کے بارے میں بھی اہتمام حضور نے بتایا، عورتوں کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں اہتمام سے تعلیمات دی، تو گھر میں ماتحت رہتے ان کے بارے میں. اور پھر حضور نے چھوٹوں کے بارے میں نصیحت فرمائی، ان کے کیا حقوق ہیں، بڑوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں. یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ حضور نے جسے بھی دیکھا رحمت کے ساتھ دیکھا. اب معاشرے کی تعمیر میں جو مختلف افراد استعمال ہوتے ہیں مختلف حیثیت سے، تو ان میں سے ہر کام کو اور ہر فرد کو اللہ کے نبی نے محبت سے دیکھا، عظمت سے دیکھا، اور سب کو سکھایا کہ جو جو حصہ لے رہے معاشرے میں سب کے ساتھ عزت کا معاملہ ہونا چاہیے، اپنائیت کا، خلوص کا معاملہ ہونا چاہیے. تو معاشرے کے اندر ایک تو ہے معاشرے کی ذہنی تعمیر، پوری سوسائٹی اور پورا مسلمانوں کا اجتماعی ماحول ہے، ان کی ذہن اور روح کی تربیت، اس میں بڑا حصہ ہوتا ہے علم کا، اور علم میں بھی علم دین کا. چنانچہ حضور نے علماء کی بڑی عظمت بیان کر، یہ رحمت کا حصہ ہے. علماء کے بارے میں امت کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرنے کی کوشش کی گئی کہ پوری امت علم کی محبت عظمت اور علماء کی محبت اور عظمت کو سینے سے لگائے رکھے. اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ احادیث کی کتابوں میں ایک ایک باب میں کتاب الایمان ختم ہوتے ہی کتاب العلم ہوا کرتی ہے، اور اس کے اندر سینکڑوں حدیثیں علم کی اہمیت، علم سیکھنے کی اہمیت، علماء کی عظمت، علماء کی اہمیت، علماء سے جوڑ کی اہمیت بڑی تفصیل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. کتاب الزوائد کے اندر، کتاب العلم کے اندر 48 صفحے کے اندر حدیثیں علم کی ہیں، حدیث کی کتاب میں وہ ہزاروں حدیثیں. امت کو بتایا گیا کہ علم والوں کی قدر کی جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء ایسے ہی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے لیے انبیاء ہوتے تھے. جب نبوت کا سلسلہ جاری تھا تو وہاں اللہ تعالیٰ نبی پیدا کرتے تھے، اب چونکہ نبیوں کو پیدا کرنے کا منصوبہ ختم ہو گیا تو اب نبیوں کی جگہ پر نبیوں سے پہلے جو امتوں کو جو فائدے پہنچتے تھے، اللہ کا تعارف، دین سے جوڑے رکھنا، وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے امت کی رہبری کرنا، اللہ کی مرضی امت تک پہنچانا، اب یہ کام علماء سے لیا جائے گا. علماء سب ایک جیسے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اس میں سے منتخب کرتے رہتے ہیں اپنے بندوں کو. تو جو ربانی علماء ہیں، اللہ والے، متقی، احتیاط والے علماء، ان کی بڑی قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی. فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ تم کو بتائیں ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار نیک مسلمان کے مقابلے میں کتنی. فرمایا جیسے کا فضلی علی ادنا کو، تم میں سے کم درجے کا جو مسلمان ہے اس کے مقابلے میں میری فضیلت جتنی ہے. حضور نے فرمایا میں نبی ہوں، میری فضیلت جتنی ہے ایسے ہی ایک دیندار مسلمان پر عالم کی فضیلت ہے. اور اس سے بڑھ کے اور کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی کہ جو نبی کا درجہ، جو نبی کی فضیلت. بات کہی جاتی ہے تو کوئی ایک پہلو سے ہوتی ہے، ورنہ قیامت تک کے سارے علماء، اہل اللہ، مجاہدین سب مل کر بھی ایک صحابی کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے. کوئی صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا جس نے ایک مرتبہ نبی کو دیکھا، اس کا جو مقام ہے ایمان کی حالت میں جس نے دیکھا، وہ قیامت تک کے لوگوں کو نہیں ہو سکتا. یہاں جو ہے اہمیت، جو فضیلت بتائی جا رہی ہے وہ ایک پہلو سے. تو فرمایا کہ جیسے میری فضیلت عام سے عام مسلمان پر ہے، وہ ایک عالم کی فضیلت. اور فرمایا جب تک یہ میری امت علماء سے جڑی رہے گی، ہر چیز میں علماء سے مشورہ کرنا، ان کی نگرانی میں اپنے منصوبے بنانا، پوچھ پوچھ کے چلنا، جب تک علماء سے یہ امت جڑی رہے گی اسی وقت تک ہدایت پر رہے گی، اور جب علماء سے کٹ جائے گی تو پھر یہ امت گمراہ ہو جائے گی. وہ کہیں تو یوں فرمایا کہ جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. بہترین ایک سبڑ کے ایک حدیث ہے، سب کے تذکرے کا موقع نہیں ہے. تو امت کی تعمیر میں علماء کا بڑا حصہ ہے، متقی پرہیزگار، اور ان سے جڑے بغیر امت نہیں رہ سکتی. بھیڑ بکری تو ہو جائیں گے، جینے والے انسان تو ہو جائیں گے، مگر حضور کا علم اور حضور کی تہذیب امت میں آنے کے لیے علماء کا ذریعہ ضروری ہے. اور امت جب تک علماء کی قدر کرے گی، ان کے پاس جاتی رہے گی، ان کا استعمال کرے گی، تو اللہ تعالیٰ علماء پیدا کرتے رہیں گے. اور علماء کی جب ناقدری کی جائے گی، ان کا استعمال نہیں ہوگا، ان سے لوگ رجوع نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر اچھے علماء کو پیدا کرنا بند کر دیں. اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جس نعمت کی قدر دانی کی جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں، جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں. شب قدر کی تعین کتنی اچھی چیز تھی، کتنی اعلیٰ قسم کی چیز تھی، ایک رات میں ہزار مہینے کی عبادت کا ثواب، اتنی فضیلت کی چیز تھی، لیکن وہ چھین لی گئی ایک وجہ سے. تو نعمتیں چھن جاتی ہیں مختلف اسباب کی وجہ سے. تو اگر اہل علم کی امت قدر نہیں کرے گی تو اہل علم ختم ہو جائے. اس نے فرمایا اس کے بعد لوگ ناواقف لوگوں سے پوچھیں گے، جو دین کا گہرا علم نہیں رکھتے، پورے دین کی سمجھ نہیں رکھتے، ان سے پوچھیں گے، اور چونکہ ان کو گہرائی معلوم نہیں ہوگی تو وہ ایسے جواب دیں گے کہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں. اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم سبیل الہالکین. عربی کا شعر ہے کہ جب کوا بن جائے گا رہبر کسی قوم کا تو لے جا کے ان کو گڑھے میں گرا دے گا. تو غلو فاضل. ایسے ہی اب علماء تیار کیسے ہوں گے جب تک علم کی قدر یا علم حاصل نہ کیا جائے. تو طالب علم کی بھی بہت فضیلت بیان ہوگا. اور میں دنیا ملعون ہے، لعنت ہے اس پر، جو کچھ ہے سب ملعون ہے اس میں، سوائے ذکر کے اور ذکر سے متعلق چیزوں کے اور عالم اور متعلم کے. تو یا تو آدمی سیکھ رہا ہو یا سکھا رہا ہو علم دین. اور میں چار بنو، چاروں میں سے ایک بنو، پانچویں مت بنو. علم سیکھنے والے یا سکھانے والے، اس میں مدد کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے، مگر پانچویں ہرگز نہیں بننا. علم سے بے نیاز، علم سے وحشت، علم سے بیزارگی. اور فرمایا کہ کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا لیتے. تو امت کی سوسائٹی کی تعمیر میں علم کا بہت حصہ ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کی بڑی قدر بیان فرمائی. پھر مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے جو سرگرمیاں ہیں امت کی مضبوطی کی، اس کو بھی حضور نے مکمل سپورٹ کیا ہے، اس کی بھی بڑی قدر بیان فرمائی. تجارت ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو استعمال ہوتی ہے چیز، تو تجارت کی بڑی فضیلت بیان کی احادیث کے اندر. کتنے لوگ ہیں تجارت کرنے والے، وہ یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ ہم صرف دنیا داری کر رہے ہیں، حالانکہ تجارت یہ انسانیت کی بڑی خدمت ہے، اللہ کی منشا ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، آخرت کے درجات حاصل کرنے کا ذریعہ. اگر تجارت نہ ہوتی تو پھر دنیا والوں کو ان کی سہولت کا سامان ہی نہیں مل پاتا. بہت بڑی ضرورت ہے انسانوں کی تجارت، اور اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم ہے. تو حضور نے تجارت کے بڑے فضائل، کتاب تیار ہو سکتی ہے، اس کتابیں ہیں مستقل تجارت کے، کیا کیا فضیلت ہے، کیا کیا ثواب ہے اس کا. اور فرمایا کہ جو سچ بولتا ہوا تجارت کرنے والا ہے، امانت دار تاجر ہے، گاہک کا خیال رکھتا ہے کہ اس کو دھوکہ نہ ہو، تو کل قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی بات سنو. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جتنے مسلمان تجارت کریں اس کو صرف دنیا داری نہ سمجھیں، اور صرف مارکیٹ کے لوگوں کا اخلاق، دوسروں کا اخلاق دے کر رویہ اختیار نہ کریں، اس کو دین کا شعبہ سمجھیں، اس کو انسانوں کی خدمت کا ذریعہ سمجھیں. نفع تو لینا ہے ہی، اس لیے کہ حلال روزی کمانا ہے، لیکن یہ کہ ہم صرف دنیاوی نفع کے تاجر نہیں ہیں، ہم آخرت کے نفع کے تاجر ہیں. خدمت کے جذبے سے کرے، اس سے اسلام کی بڑی بہترین تصویر. اس لیے کہ بہت زیادہ عوام سے رابطہ ایک تاجر کا ہوتا ہے، ایک نیک تاجر دین کی تبلیغ میں، دین کی طرف دلوں کو کھینچنے میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے. دنیا کے اندر زیادہ جو اسلام جو پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا، تجارت سے پھیلا، تاجروں سے پھیلا. جتنے ساحلی ملکوں کے علاقے ہیں، ساحلی ممالک کے دریاؤں کنارے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، ہمارے ہندوستان کے بڑے حصے، دنیا کے ایسے ایسے کونے مسلمان تاجر ہیں. عام طور پہ مسلمان تجارت کرتے تھے، تجارت کے فضائل کی وجہ سے، اور تجارت بہترین کرتے تھے، انسانوں کے نفع والی کرتے تھے، ان کے اخلاق سے دنیا میں اسلام پھیلا. تو جس طرح ایک عالم بیان کے لیے بیٹھتا ہے یا ایک دینی معلم پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہے، تو اس نیت سے بیٹھتا ہے کہ دین کا فائدہ ہو، میرا کام ہی ہے. تو مسلمان تاجر بھی اپنے غلے پہ بیٹھے تو دین کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے بیٹھے، اسلام کو فائدہ پہنچانے کی. ہمارے سامنے دین پھیلانے کی بس دو چار شکلیں، یہ تقریریں کرنا ہی، بس تقریریں کرنا، آواز کرنا یا لکھنا نہیں، عمل سے جو چیز ہوتی ہے وہ باتوں سے نہیں ہوتی. اس میں تاجر بڑا رول ادا کر سکتا ہے. ایسے ہی زراعت ہے، ہمیشہ سے جو ہے، جب تک دنیا میں سائنس نہیں آئی، دنیا کی معاش کا کی بنیاد جو ہے زراعت رہی، پیداوار. اللہ کے نبی نے بہت اس کی اہمیت کو بتایا، بہت اس کا ثواب بتایا. بلکہ جو بھی کسان ہوتا ہے وہ اگرچہ محنت کر کے اپنا غلہ مارکیٹ میں لے جا کے بیچتا ہے، لیکن جتنے لوگ اس کے غلے کو کھاتے ہیں ان کو پالنے کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے. وہ اگرچہ پیسہ دے کے لے رہے ہیں، لیکن یہ اگر اگاتا نہیں تو وہ کھاتے کہاں سے. اور بڑی محنت لگتی ہے کسان، کمائی کے دوسرے ذرائع کے مقابلے میں اچھی خاصی محنت لگتی ہے. تو اس کے بڑے فضائل کہ فرمایا جو پرندے کھا کے چلے جاتے ہیں، اس کا ارادہ نہیں تھا کچھ بھی، لیکن جو دانے کے پرندہ کھاتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں لکھتے ہیں نیکی کی. تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغبانی وغیرہ کی بڑی اہمیت بتائی، اور اس کی خاص فضیلت بتائی، اس لیے کہ وہ پہلے زمانے میں اپنی زندگی میں پھل نہیں ملتا تھا، اولاد کو ملتا تھا اگر آدمی درخت لگاتا تھا. لوگوں کی اس میں توجہ، دلچسپی کم رہ سکتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، نہیں بہت اہم ہی کہا. حضور نے فرمایا اگر تم کوئی پودا لگا رہے ہو اور اسی وقت تم نے دیکھ لیا کہ قیامت آ گئی، کائنات ٹوٹنے لگی ہے، قیامت آ گئی ہے، تو حضور نے فرمایا اس وقت بھی پودا لگانا بند مت کرو، فرمایا لگا دو. حالانکہ ختم، اب تو دنیا ہی ختم ہو رہی نہیں، لیکن اہمیت بتانے کے لیے فرمایا اس وقت بھی لگاؤ پودا. اہمیت ایسی بتائی. آج دنیا والے سمجھتے ہیں کہ شجر کاری کوئی نئی اسکیم ہے، اور نئے زمانے کے لوگوں کو سمجھ میں آئی یہ چیز، درختوں کی اہمیت دنیا کے ماحول کو بنانے میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے سے ہی اس رحمت کی تعلیم، فرمایا کوئی درخت کاٹنا نہیں، بے ضرورت بالکل نہیں کاٹنا، بلکہ درختوں کے پتے بھی نہیں توڑنا بغیر کسی خاص ضرورت کے. دیکھیں درختوں سے بہت بڑا نفع ہے انسانیت کو، ماحول کو. تو زراعت کی بڑی فضیلت بیان کی اللہ نے، اس کو سراسر عبادت کا کام بنا دیا. ایسے ہی مختلف جو پیشے ہیں, مختلف چیزوں کے بنانے کا, دستکاری کا کام ہے, اس کو بھی اللہ کے نبی نے رحمت کی نگاہوں سے دیکھا. فرمایا کہ میرے بھائی داؤد وہ ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے, دستکاری کی کمائی کھاتے تھے, اپنے ہاتھ سے زرہ بناتے تھے, کھاتے تھے یہ. اور فرمایا کہ سب سے بہترین آمدنی وہ ہے جو دستکاری کی ہوتی. دستکاری کے بارے میں یہ فرمایا کہ میرے بھائی کی سنت ہے. اور فرمایا المؤمن المحترف, کہ وہ مومن جس کو کوئی پیشہ بھی آتا ہے, صرف مزدوری نہیں پیشہ بھی اس کو آتا ہے. فرمایا یہ دوسرے مومن سے افضل ہے جس کو پیشہ نہیں. تو اللہ کے نبی ساری کائنات کو منظم کرنے کے, پوری زندگی کے لیے راہب بن کے آئے. فرمایا پیشے سیکھو. اب یہ پیشے والے بھی اسلام کی نیک نامی اور بدنامی میں بڑا حصہ ادا کرتے ہیں. اگر پیشے والا موڈ پہ چل رہا ہے, وعدے کر رہا ہے توڑتے جا رہا ہے, وعدے کر رہا کل دوں گا پرسوں دوں گا کل آؤں گا پرسوں آؤں گا, ستا رہا ہے, اسلام کی بڑی غلط تصویر ہو جاتی. اگر مختلف پیشے میں لگے ہوئے مسلمان وہ اپنے پیشے کو اللہ کے لیے کرنے والے بنے, وقت پہ اپنے کام کو کرنے والے بنے, معیار پہ کرنے والے بنے, اس لیے کہ جو اللہ کے لیے کرے گا وہ سب کرے گا, تو اس کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب دین کی طرف کھینچے گی. اس کی بڑی اہمیت ہے. تو پیشوں کو بھی حضور نے بڑی فضیلت دی, وہ بھی سراسر نیکی کا کام ہے, انسان کی خدمت. مگر مسئلہ نیت پہ ہے, صرف کمانے کی نیت ہو تو پھر ساری برکت اڑ جاتی ہے. ایسے ہی کسی کو کچھ بھی نہیں آتا لیکن محنت کرنا پڑ رہا ہے اس کو, اس کو بھی گرا کے نہیں دیکھا گیا. اس لیے کہ محنت کرنے والوں کی بھی ضرورت ہے اسلام. سب وائٹ کلر جاب وائٹ کلر جاب تو پھر دوسرا کام کرے, دنیا چلے گی کیسے؟ تو محنت کرنے والوں کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی. ایک جگہ سے اللہ کے نبی گزر رہے تھے, ایک مزدور نے سلام کیا مسافر کے لیے کہ آگے بڑھے حضور, تو اس نے مسافہ نہیں کیا, اس لیے کہ ہاتھ کو مٹی وٹی لگی ہوئی تھی, معلوم نہیں کیا لگا ہوا تھا, ذرا جھجک رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کے ہاتھ پکڑا اور چوم لیا. وہ ہاتھ جو محنت کرتے ہیں وہ اللہ کے یہاں مقبول ہاتھ ہیں. اگر کسی موقع پر کسی کا ہاتھ دیکھا کہ مضبوط ہے, اس کے اوپر گٹھے پڑے ہوئے, کیا کام کرتے ہو, تو اس نے کوئی سخت پتھر پڑنے کا کوئی کام بتایا, تو حضور نے ان ہتھیلیوں کو چوم لیا. تو یہ ہے نبی رحمت. کوئی خاص قسم کی رسمی تعلیمات نہیں ہے, ہر لائن میں اللہ کے نبی نے رحمت کو بانٹا. ایسے ہی جو سماجی خدمات ہیں, آج کل تو کیا ہے سماجی خدمات بس سیاست کا حصہ سمجھی جاتی ہے. سماج کی خدمت, اس کو بڑی اہمیت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ ہر آدمی معاشرے کی ضروریات کا خیال رکھے اور سماج کے لیے کچھ اپنا وقت نکالے, اس کے لیے محنت کرے. صحابہ کرام کا اللہ کے نبی نے ایسا مزاج بنایا کہ وہ پورے سماج کی فکر کر سکے, کہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ہمارا ایسا زمانہ آ گیا کہ ہر آدمی خود غرض ہو گیا, اپنی ضرورت ہی کو ضرورت سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف ہی کو تکلیف سمجھتے ہیں. ایسا سماج حضور نے نہیں بنایا. حضور نے فرمایا کہ پورے مسلمان مل کر ایک جسم ہے, چونکہ سامنے مسلمان تھے تو لفظ مسلمان استعمال ہوا, ورنہ خدمات میں مسلم اور کافر میں فرق نہیں. ایک جسم کی طرح ہے, ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو باقی سارے اعضاء پہ بخار آتا ہے, ہاتھ کو چوٹ آئی تو صرف ہاتھ میں ہی بخار نہیں آتا. تو پورے سماج کا سوچنا, اس کے لیے کوشش کرنا حضور نے سکھایا. اب اس میں جو سماج میں جو قائدین ہوتے ہیں, لیڈرز جو ہوتے ہیں سیاسی اعتبار سے بھی, اگرچہ اس وقت کی سیاست بہت کافی گندی ہو گئی, لیکن بذات خود یہ سماج کی خدمت اور سیاست یہ بہت بڑا مقدس کام ہے. کسی کی سفارش سے کسی کا کام بن رہا ہے, کسی کی بھاگ دوڑ سے, تو اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. تو حضور نے فرمایا کہ الدین النصیحہ, سب کی قدر کرنا سکھایا. جو قائدین ہیں کسی بھی اجتماعی ترتیب میں, جو قائد ہوتے ہیں, کوئی چھوٹا سا گروپ مل کے کام کر رہا ہے, کچھ احباب مل کے کام کر رہے ہیں, کوئی کمپنی مل کے کام کر رہی ہے, کوئی ایک تحریک مل کے کچھ کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ ایک تنظیم بنا کے کام کر رہے ہیں, تو حضور نے ہر ترتیب میں اجتماعی بڑوں کا ادب سکھایا, بڑوں کی اطاعت سکھائی, آزادی کی منمانی کی زندگی کو پسند نہیں فرمایا. آدمی مشورے کے تابع رہے, مشورے کے تحت چلے اور اجتماعی مفاد کا خیال رکھے, اس کی تعلیم فرمائی. سفر میں بھی جا رہے تو فرمایا امیر بناؤ, مرضی نہیں ایک کی مرضی, رائے مشورے سے چلو. تو اب یہ جو ائمہ ہوں گے, یعنی امام کہتے ہیں وہ ہر وہ شخصیت جس کی طرف لوگ مختلف کاموں کے لیے رجوع کرتے ہیں. تو ان سے دشمنی، ان کی بدخواہی، ان کی غیبتیں، ان کی ٹانگ کھینچ کے ان کو چھوٹا کرنا، جو بھی سماج میں بڑا ہو رہا ہے اس کو چھوٹا کرنا، یہ اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا. اللہ کے نبی نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین نام ہے بھلا چاہنے کا، دل صاف رکھنا، سامنے والے کی بھلائی چاہنا، للہ اللہ کے بارے میں بھی اچھی سوچ رکھنا، شکایتیں ناراضگیاں نہیں رکھنا، وللرسول رسول کے بارے میں بھی خیر خواہی بھلا چاہنا، ولی ائمت المسلمین اور مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں ان کے ساتھ بھی خلوص کا معاملہ رکھنا، ان کی بھلائی چاہنا، ان کا سپورٹ دینا. اب آج کل ہمارا ماحول کیا ہے، کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، تنقید بہت زیادہ ہو گئی ہمارے سماج کے اندر. جب سب لوگ چاہ کے کسی کو آگے بڑھائیں گے تو کوئی بڑا بنے گا، جب سب کے دماغ میں ہے کہ کوئی بڑا ہی نہیں بنے تو بڑائی وجود میں ہی کہاں آئے گی. اور اجتماعی زندگی میں قدم قدم پہ مختلف لیول کے بڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، مختلف لیول کے بڑوں سے ہی کوئی قوم بنتی ہے، بکھرے ہوئے انسانوں سے تو کوئی قوم بنتی نہیں. اللہ کے نبی نے یہ ادب سکھایا کہ جس ترتیب میں جو بڑا ہے اس کو سب بڑا مانے، اطاعت کریں، اس کو اہمیت دے، نافرمانی نہ کریں. تو ولی ائمت المسلمین دین کی لائن میں بھی اگر کوئی شخصیت اپنے علم، اپنے تجربہ اور اپنی خدمات کی وجہ سے بڑا ہو گئے، بڑی ہو گئی، تو آپ سب کو اس کا خیال کرنا. خدمات کی لائن سے بھی کوئی بڑی ہو گئی، خاندان میں بھی کچھ لوگ بڑے بن جاتے ہیں اپنی لیاقت کی وجہ سے، اپنی خدمات کی وجہ سے. تو ایک اصول سکھایا گیا کہ بڑوں کی بڑائی کا خیال رکھو. اور حاکم کے بارے میں فرمایا اگر تمہارے اوپر کوئی ایسا حاکم مقرر کیا جائے جو کالا حفشی ہو اور اس کا سر جو ہے وہ کشمش کی طرح سے ہو، یعنی دیکھنے میں ذرا بھی رونق نہ ہو، لیکن جب تم پہ کوئی حاکم بنایا جائے تو تم اس کی اطاعت کرو، سرحدوں کی حفاظت کرنا، حاکم کی بات کو ماننا، جب تک کہ وہ کھلے طور پر اسلام کے خلاف نہ ہو جائے اس کی اطاعت کا حکم. تو اجتماعی معاملات کے سلسلے میں ہم لوگ بہت کورے ہو گئے، اس کے بھی آداب ہیں، اس کے اندر بھی اطاعت ضروری ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا سب کے لیے ہر چیز میں. آپ کے آنے سے پہلے یہ جو مذہب تھا، دنیا سارے سب مذاہب جو تھے، وہ اس میں سب میں شخصیت پرستی چلتی تھی. عیسائی ہے بس جو کچھ کہہ دیا، پادریوں نے جو کچھ کہہ دیا، مذہبی رہنما نے جو کچھ کیا، حرام کو حلال، حرام کو حلال، جو کہہ دے مان لیتے تھے، شخصیت پرستی، بس گرو بول رہے، گرو بول رہے، فلاں بول رہے، آنکھیں بند کر کے شخصیت پرستی کو رواج دیا گیا پورے مذہب میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، دیکھو دنیا میں کسی مخلوق کا یہ درجہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم توڑ کے اس کی مانی جائے، شخصیت پرستی نہیں، اللہ تعالی کے حکم کے ماتحت اطاعت ہے. تو اس مذہبی لائن کو حضور نے صاف کیا. اس لیے الحمدللہ اسلام میں ویسی کیفیت نہیں پیدا ہوئی جو دوسری قوموں کے اندر پیدا ہو، یہاں ہر وقت جو ہے اللہ کی مرضی کے تحت اتباع. سیاست میں کیا تھا، حضور کے آنے سے پہلے نسلی بادشاہت کا سلسلہ تھا، باپ بادشاہ، بیٹا بادشاہ، اس کا بیٹا بادشاہ، یہ ترتیب بہت سختی سے ساری دنیا میں چل رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنت چھوڑی کہ نہیں، جو سب سے زیادہ لائق ہے، صفات والا ہے، اس کو مشورے سے خلیفہ بنایا جائے. چنانچہ آپ نے وہ نظام چلایا، شورائی نظام چلایا، مشورے کا نظام چلایا خلاف. اور اتنی وضاحت اس لائن کی ہوئی کہ بعد میں اگرچہ مسلمانوں میں بھی بادشاہوں کا نظام چلا، مگر پہلے جیسا نظام ظالمانہ کبھی نہیں رہا. اور پھر مال کی تقسیم کا بڑا مسئلہ دنیا میں، جو ملکیت دی جائے لوگوں کو، نہ دی جائے، مالک بنایا جائے یا نہ بنایا جائے، سرمایہ کی تقسیم کیسی ہو، اس میں دنیا میں سب جنگیں چل رہی. کمیونزم اسی سے وجود میں آیا، کیپٹلزم اسی سے وجود میں آیا کہ سرمایہ کیسے تقسیم ہوگا، سرمایہ کسی کی ملکیت ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور ملکیت ہوگا تو ملکیت والے کے حقوق کیا ہوں گے. اس پہ ساری دنیا کے اندر کتنا کروڑوں لوگ مرے. پہلے جو ہے یورپ کی ترقی کے بعد جو ہے سرمایہ دار بہت مضبوط ہو گئے، کیپٹلسٹ، انہوں نے خوب ظلم کیا، اور ان کی حرکتوں سے پھر کمیونزم وجود میں آیا، اس نے انکار کر دیا کہ کسی کا کوئی ملکیت ہی نہیں ہونی چاہیے. کسی کی کوئی جائیداد ہی نہیں چاہیے، کسی نے بس سب حکومت کے ہاتھ میں رہے، اور اسی سے انسانوں کی نجات ہے. اس بنیاد پہ لاکھوں انسانوں کا قتل ہوا، آدھی دنیا پہ کمیونزم غالب ہوا. یہ سارے پہلوؤں کو حضور نے قرآن پاک کے ذریعے سے ایک لفظ میں ادا کر دیا کہ مال اور سرمایہ کے سلسلے میں اللہ کا نظام کیا ہے، کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. مالی نظام ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں مال مالداروں کے درمیان ہی گھومتا نہ رہے. ملکیت کو تو مانا جائے گا، بغیر جب تک کسی کو مالک نہیں بنایا جائے گا اس کو دلچسپی نہیں رہے گی، اور دنیا کا سارا نظام بگڑ جائے گا جیسے کمیونزم میں ہوا. لیکن ملکیت کو، سرمایہ دار کے حقوق کو ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل آزاد ہے اور ایسا سسٹم چلے کہ مالدار مالدار ہی بنتا جا رہا ہے، جیسا کہ آج کیپٹلزم میں ہو رہا ہے، مالدار مالدار ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں. کئی ملکوں کے اندر ایسی جہاں مالدار یہ نظام مضبوط ہو گیا ہے، آپ افریقہ میں جائیے، غریب ایک دم غریب پلاسٹک باندھ کے جی رہے ہیں، اور انہیں کے پڑوس میں جو ہے بڑی بڑی عمارت ہے. ایسا سسٹم جس میں پیسہ گھوم پھر کے مال کے مالدار کے پاس ہی جا رہا ہو، فرمایا یہ جائز. تو دو لفظوں میں حضور نے ایک نظام بتا دیا. سماجی تنظیم میں ظلم کو جو ہے سختی سے منع کیا گیا، اور یہ دنیا کے اندر جو بھی سائنس کی ترقی ہوئی ہے، جو ایجادات ہوئی ہیں، یہ سب حضور ہی کی رحمت ہے. اس لیے کہ حضور کے آنے سے پہلے دنیا میں، آپ کی اور صحابہ کی محنت سے پہلے دنیا میں، دنیا والے ہر چیز کو خدا مان لیتے تھے، ہر طاقتور چیز کو دیوتا مان لیتے تھے، پوجا کرتے تھے. ساری دنیا کا نظام شرک کے ذہن والا، چاند بھی خدا، سورج بھی خدا، طوفان آ رہا ہے تو وہ بھی ایک دیوی، چیچک کی بیماری آ رہی تو وہ بھی ایک دیوی، جب سب دیویاں ہیں دیوتا ہیں تو آدمی ان کی تحقیق ریسرچ کیا کرے گا، دیوتا کو تو پوجا جاتا ہے. پہلی مرتبہ قرآن پاک کے ذریعے سے اور صحابہ کی محنت سے پوری دنیا میں اللہ کے نبی نے یہ نظام قائم کیا کہ دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے ہے. سخر لکم ما فی السماوات، انسان سے بڑا کوئی نہیں ہے، انسان سے بڑے اللہ ہی ہیں، اور باقی سب چیزیں انسان کے خادم ہیں. اس لیے اے انسانوں، تم تحقیق کر کے ان کو استعمال کرو، تمہارے نفع کی چیزیں اس میں اللہ نے رکھی. صحابہ کی محنت سے دنیا میں پہلی مرتبہ کائنات پر سائنسی غور و فکر کا رواج پڑا، ورنہ اس سے پہلے یونان والے جو تھے وہ صرف فلسفہ تھا. پہلی مرتبہ تحقیق کر کے ان چیزوں کی خواص کو معلوم کر کے استعمال کرنا، یہ رواج جو ہے حضور کی محنت سے آیا. ایک لمبا موضوع ہے، اس پہ ہماری بات نہیں ہے بلکہ پورے سائنٹسٹوں کی اور اس لائن کے لوگوں کی کتابیں موجود ہیں کہ دنیا میں تحقیق کا جو مزاج، ایجادات کا جو مزاج پہلی مرتبہ آیا وہ اسلام کی وجہ سے، تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. بہرحال جس پہلو سے دیکھیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے اللہ کی ایک رحمت بن کے آئے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والا حضور سے سچی محبت رکھے، کثرت سے درود پڑھا جائے، آپ کے تذکرے کیے جائیں، اور ہم بھی اپنی جگہ پہ کوشش کریں کہ ہم بھی انسانوں کے لیے رحمت بنیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.